نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی گئی اس کا نام سورہ طارق ہے. طارق کے معنی ہے رات کا آنے والا مہمان، رات کو ظاہر ہونے والی چیزیں. ظاہر ہے کہ یہ جو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں یہ دن میں نہیں نظر آتے، رات کو نظر آتے ہیں. تو تمام ستارے آسمان پر چمکنے والے یہ سب طارق کہلاتے ہیں. ان کی قسم کھائی اللہ نے، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور ان آسمانوں پر چمکنے والے ستاروں کی قسم جو رات کے مہمان ہوتے ہیں. جو آدمی ان ستاروں کو دیکھے گا اس کا ذہن منتقل ہوگا کہ یہ رات کو نظر آتے ہیں، دن کو نظر نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں. تو کوئی ایسی ورا الورا طاقت ہے جو ان ستاروں پر اتنا کنٹرول لگتی ہے کہ جب چاہے تو دکھلا دیتی ہے اور جب چاہے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیتی ہے. تو ایک بہت بڑی طاقت کا ذہن میں تصور لانا ہے اس قسم کے ذریعے سے کہ آسمانوں کی قسم اور آسمانوں پر چمکنے اور چٹکنے والے ستاروں کی قسم. النجم الثاقب، نجم کے معنی بھی ستارے کے ہیں اور ثاقب کے معنی بہت روشن کے ہیں. جو آسمان پر بہت دھندلے سے ستارے معلوم ہوتے ہیں ان کے علاوہ کچھ ستارے آسمان پر بہت چمکیلے بھی ہوتے ہیں. تو وہ چمکدار ستارے جو آدمی کی نظر میں بہت تیزی سے آتے ہیں وہ مراد ہیں یہاں طارق سے. اگرچہ طارق رات کے آنے والے کو کہتے ہیں، کوئی مہمان آپ کے گھر میں رات کو آ جائے تو وہ بھی طارق کہلاتا ہے. اور ہمارے یہاں تو رات کو آنے والے مہمان بہت بدنام ہیں. رات کو جو مہمان آتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ پہلے چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں چابی جہاں لے آؤ یہاں رکھ دو. اور جو کچھ وہ برسوں میں دولت کمائی ہوتی ہے وہ چند منٹوں میں لے کے صاف ہو جاتے ہیں، اور بڑی خوشی سے لوگ ان کو دے دیتے ہیں کہ لے جاؤ صاحب. کسی ضرورت مند کو بڑی مشکل سے ہم دیں گے، اور کسی مدرسے کو بڑی مشکل سے دیں گے، اپنے بچوں پر بھی بڑی مشکل سے خرچ کریں گے، لیکن وہ رات کے آنے والے بے وقت کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ ہماری ساری اکٹھی ہوئی دولت کو لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے. تو وہ بھی رات کے مہمان ہوتے ہیں. یہ ستارے رات کے مہمان ہیں، ان کی قسم کھاتا ہوں میں، بہت روشن ستاروں کی قسم کھاتا ہوں. اور پھر اس قسم کے بعد میں جو اللہ نے ایک بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی دنیا کی جان ایسی نہیں ہے، وہ انسانی جان ہو یا حیوانی جان ہو، وہ نباتات کی جان ہو یا جمادات کی جان ہو، غیر شعوری مخلوق کی جان ہو یا ذوی العقول اور عقل مندوں کی جانیں ہوں، ان سب کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے. قسم کھا کے فرمایا اللہ نے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی جن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر نگراں مقرر نہ کر دیا. آخر یہ اتنا بڑا آسمان اللہ کی نگرانی کے بغیر کیسے چل سکتا تھا؟ یہ آسمانوں پر چمکنے والے ستارے ہزاروں لاکھوں برس سے چمک رہے ہیں اور خدا جانے کب تک چمکیں گے. یہ اللہ کی نگرانی کے بغیر کیسے نظم قائم ہو سکتا تھا؟ یہ دن کا سورج، یہ رات کا چاند، یہ کتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے اللہ کی جانب سے موجود اور متعین ہیں. بعض روایتوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے چھپ جاتا ہے، اس کو 70,000 فرشتے روزانہ مشرق سے مغرب میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں اور پھر مغرب سے مشرق میں لاتے ہیں. تو ڈیوٹی ان کی بدلتی رہتی ہے. 70,000 فرشتے لے کے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، اور رات کے وقت میں جو نیچے کے افق سے لے کر اس سورج کو مغرب سے مشرق تک لے کے آتے ہیں 70,000 فرشتے اور ہوتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کے بعد پھر کبھی آتی نہیں ہے. کتنی اللہ کی مخلوق ہوگی، بس زندگی میں ایک مرتبہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، اس کے بعد ایسے ہی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بارش ہوتی ہے اور بارش کے قطرے اور اس کی بوندیں ہوتی ہیں، تو ہر قطرے کو، ہر بوند کو اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ لے کے آتا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے، بہت نرمی سے زمین پر یا جہاں اسے رکھنا ہوتا ہے اس کو رکھ دیتا ہے. اگر فرشتے اس کو نرمی سے نہ رکھتے تو جب ہم باہر نکلتے اور بوندیں ہمارے سر کو لگتی اور ہمارے جسم کو لگتی تو بڑی چوٹیں لگتی ان کی. اگر آدمی بھی پانی کو ذرا تھوڑا سا پھینک کے مارے تو اس کی چوٹ لگتی ہے, اور بعض دفعہ تو پانی کے فائر بھی کیے جاتے ہیں تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ چوٹیں لگتی ہیں, زخم بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کتنی دور سے بوندیں چلی اور آ کے ہمارے جسم پر, سر پر, کان پر, پیر پر, ہاتھ پر لگی, تو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ نشان پڑ گیا ہو, چوٹ لگ گئی ہو, زخم ہو گیا ہو, خون نکلنے لگا ہو. تو کتنی بوندیں پڑتی ہیں, کتنی پڑ چکی ہیں اب تک. اور یہاں آپ کے یہاں تو بوندوں کا بڑا تسلسل ہے, ہمارے یہاں تو بعد دفعہ مہینوں مہینوں بارش کے قطروں کو ترس جاتے ہیں, اور یہاں تو ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دن ایسا جاتا ہوگا کہ اللہ میاں کے یہ مہمان جو رات آسمانوں سے اترتے ہیں, زمین پہ گرتے ہیں, کوئی دن ایسا جاتا ہوگا کہ یہ نظر نہ آتے ہوں. تو یہاں تو بوندیں اور بھی زیادہ پڑتی ہیں, اور ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے, اور پھر اس فرشتے کی ڈیوٹی قیامت تک آنے والی نہیں ہے. تو کتنے فرشتے ہوئے, پانی کے ایک قطرہ کا, قطرے کا نگراں ایک ایک فرشتہ, سورج کی ایک ایک شعاع پر ایک ایک فرشتہ تعینات, ہر ستارے پر ایک فرشتہ تعینات, اور ہماری زبان سے جو کوئی کلمہ نکلتا ہے اس ایک ایک کلمے پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا. ما الفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی زبان سے کلمہ ایسا نہیں نکلتا کہ اس کو فرشتہ نوٹ نہ کرتا ہو, اس کو لکھ نہ لیتا ہو, اور پھر اس کی جزا اور سزا کا نظام مقرر نہ ہو. اور تو اور یہ جو ہماری داڑھی کے بال ہیں, سر کے بال ہیں, ایک ایک بال پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. اللہ نے اتنا ہلکا پھلکا ان کا جسم بنایا ہے کہ وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. اور اگر ان کا جسم بھاری ہوتا, ایک ایک فرشتے میں دس دس گرام بھی وزن ہوتا, تو ایک داڑھی پہ کم سے کم ایک لاکھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا وزن ہو جاتا, بہت گردن نیچے کو جھک جاتی, سر دکھنے لگتا. لیکن اللہ نے ان کے جسموں کو انتہائی ہلکا پھلکا بنایا ہے, سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریش مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک ایک بال پر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے خطیب جمعے کے دن نماز پڑھانے والا, خطبہ دینے والا ممبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہے, ویسے ہی ایک ایک بال کو ممبر بنا کر کے فرشتہ بیٹھ جاتا ہے. اور خالی بیٹھ نہیں جاتا بلکہ وہ تسبیح بھی پڑھتا رہتا ہے, اور مرد کی داڑیوں پر بیٹھنے والے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان من زین الرجال باللوہا, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑیوں سے زینت بخشی. وہ فرشتے یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. اب بیچاری عورتوں کو شکایت ہو کہ صاحب ہمارے فرشتے تو داڑیوں پر نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ داڑیاں ہی نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر زلفے لگائی ہیں, بال لگائے ہیں, ان کے سروں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کے سر کے ایک ایک بال پر فرشتہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھتا ہے. سبحان من زین النساء بالزوائب, وہ اللہ پاک ہے جس نے عورتوں کو زلفوں سے اور بالوں سے زینت اور حسن و جمال بخشا ہے, ان کی یہ تسبیح ہوتی ہے. اور پھر یہ تسبیح جو پڑھتے ہیں فرشتے, ان کو تو اس کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, ان کی شان ہے, کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ان کو ان ثوابات کی ضرورت بھی نہیں. ان کے درجات متعین ہیں, ان کے درجوں میں اضافہ بھی نہیں ہوتا. جو جس فرشتے کا درجہ ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے, بڑھتا بڑھاتا نہیں ہے. تو یہ تسبیح کہاں جاتی ہے پھر؟ تو تسبیح کے متعلق آتا ہے روایتوں میں کہ جتنے فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں یہ داڑھی پر بیٹھنے والے داڑھی والے کو ثواب پہنچ جاتا ہے. تو ہم سوتے رہتے ہیں اور فرشتے ہمارے بالوں پر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, اور لاکھوں مرتبہ پڑھ ڈالتے ہیں, اور وہ لاکھوں تسبیحات کا ثواب ہم کو مل جاتا ہے, اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس تو میل کچیل بہت ہے, گناہ بہت ہیں, ان کی بخشش کے لیے بھی ہم کو ثواب چاہیے, اور پھر درجات بھی ہمارے لیے بہت ہیں. ہر قدم پہ ہمارا درجہ بڑھتا ہے اور یا گھٹتا ہے. اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو درجہ بڑھ جاتا ہے, اور غلطی کرتے ہیں تو درجہ گھٹ جاتا ہے. تو یہ مفت میں ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ یہ مفت میں ثواب مل رہا ہے, مردوں کو بھی مل رہا ہے اور عورتوں کو بھی مل رہا ہے, اور عورتوں کا ثواب اس بارے میں مردوں سے بڑھ جائے گا, اس لیے کہ مردوں کی داڑیاں تو کم ہوتی ہیں, کچھ قدرتی طور پر بھی کم جمتی ہیں. جیسے آپ نے وہاں سعودیہ میں دیکھا ہوگا, وہ سرتی اور سپاہی جو نشدی ہوتے ہیں ان بیچاروں کی داڑیاں ہوتی قدرتی طور پر تھوڑی سی ہیں. بعض آدمی کی داڑھی کے بال تو آپ دور سے کھڑے ہو کے گن بھی سکتے ہیں کہ 28 بال ہیں یا 27 بال ہیں یا 25 بال ہیں. البتہ یہاں ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں داڑھیاں بہت گھنی بھی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ بال بھی ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے کچھ ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں کہ داڑیاں ہوتی ہے تو گھنی ہیں مگر وہ کیسی بھی نہیں رہنے دیتے ان کو، ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی زنانی قوم میں داخل ہو جائیں، اللہ نے بنایا تھا مرد اور مردانگی کا بورڈ اتار کے رکھ دیتے ہیں اور بورڈ لگا لیتے ہیں زنانہ، بعد دیکھے تو بچوں کو بھی اندھیرے میں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، کیسے دیکھے وہ کہ یہ ابا ہے کہ اما ہے، وہ سمجھتا کہ شاید یہ اما ہی ہوں گی، ابا وہ سمجھتے وہ شاید اما ہی ہوگی، لیکن عورتوں کے بال تو سر پہ ضرور ہوتے ہیں اور مردوں کی داڑھیوں سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تسبیح پڑھنے والے بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور ضرورت بھی ہے ان کو زیادہ ثواب کی، ان کی بہت ساری چیزیں بڑی ہوئی ہیں مردوں سے، مثلا یہ کہ مرد مر جائے تو تین کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں اور عورت کا انتقال ہو تو پانچ کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں، تو کفن میں بڑی ہوئی ہے کہ نہیں، کفن میں بڑی ہوئی ہے، اور ویسے زندگی میں بھی کپڑے ان کے بڑے ہوئے ہیں، عورتوں کو اوڑھنی بھی اوڑھنی پڑتی ہے، دوپٹہ بھی سر پہ ڈالنا پڑتا ہے، برقع بھی ان کو پہننا پڑتا ہے، چادر بھی ان کو استعمال کرنی پڑتی ہے، اور مردوں کو تو ٹوپی استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ننگے سر بھی پھر سکتے ہیں، تو مردوں کے کپڑے عورتوں کے کپڑوں سے کم ہوتے ہیں زندگی میں، اسی طرح سے اگر مرد غسل کرے گا تو تھوڑے سے پانی میں کر ڈالے گا، اور عورت کا غسل تو مرد کے پانی سے زیادہ چاہیے اس کو، تو اس لیے کہ سر پہ بال اس کے یقیناً ہوتے ہیں، تو بہرحال بہت ساری باتوں میں عورتیں بڑی ہوئی ہیں مردوں کے اعتبار سے، صدقہ و خیرات میں عورتیں بڑی ہوئی ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی میں وہ بڑی ہوئی ہیں، صبح سے شام تک وہ افطاریوں کی تیاری کرنے میں لگی رہتی ہیں، رات بھر ان کی سہریوں کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں، جبکہ مرد سے کچھ تعلق ان باتوں کا نہیں ہوتا، وہ تو اٹھے دسترخوان پہ بیٹھے اور کھا کے ایک طرف ہو گئے، تو اس لیے ان کو ثواب کی ضرورت بہت ہے، اس لیے کہ ان کے گناہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے لعنت و پھٹکار کا اور جیسے ناشکریوں کا اور جیسے مرد کو ستانے کا مسئلہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو یہ عورتیں ہماری یہ بیچاری باری چیزوں میں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے سر کے اوپر بیٹھنے والے فرشتے بھی زیادہ، ان کی تسبیحات بھی زیادہ، تو اس لیے ان کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور ان ثوابوں کی وجہ سے ان کے گناہ مٹتے رہتے ہیں، درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو قبروں پر گھاس اگ جاتی ہے تن کے اگ جاتے ہیں، یہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح سے اور اس نیکی سے بزرگان دین محروم رہتے ہیں، عام مسلمانوں کی قبروں پر تو گھاس اگتی ہے اور بزرگوں کی قبر پر تو چادریں چڑھی رہتی ہیں، پہلے نیچے سے اس کو پختہ بناتے ہیں، سنگ مرمر کی بناتے ہیں، مارول لگاتے ہیں، پتھر کی سلے ان پر ڈال دیتے ہیں، ان بیچاروں کے اوپر تو اتنا بوجھ کر دیتے ہیں کہ وہ کروٹ بھی لینا چاہیں گے تو مشکل سے کروٹ لے سکے، اور عام مسلمانوں کی قبروں پر تو کوئی کچھ بھی نہیں ڈالتا، ان کے قبروں پر گھاس اگتی ہے اور وہ گھاس تسبیح پڑتی ہے، اور اس تسبیح کا ثواب گھاس کو نہیں ملتا بلکہ وہ ملتا ہے اس قبر والے کو، تو ان کی نیکیاں چونکہ زندگی میں کم ہوتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے یہ غیر اختیاری طور پر ان کو ثواب کے سلسلے قائم کر دیتا ہے، اور بزرگوں نے تو اپنی زندگی میں بہت نیکی کے کام کیے ہوں گے، اب مرنے کے بعد انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کی قبروں پر گھاس اگے اور وہ تسبیح پڑھا کرے، اس لیے ان کی قبروں پر لوگ پتھر لگا دیتے ہیں، پھر گھاس نہیں اگتی، چادر چڑھا دیتے ہیں تو گھاس نہیں اگتی، اور وہ چادر جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے، اس لیے وہ تسبیح پڑتی نہیں، مردے تو تسبیح نہیں پڑتے ہیں، ان کے اوپر جو پتھر لگایا گیا وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں سے وہ تسبیح نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو اس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اس میں بیج ڈالو تو اگتا نہیں ہے، معلوم مردہ ہے، اور زمین زندہ ہوتی ہے کہ اس میں جو چیز ڈال دو وہی اگنے لگتی ہے، تو زمین میں زندگی زیادہ ہے، پتھروں میں زندگی کم ہوتی ہے، اس لیے ان کی قبروں پر ایسا ہوتا ہے، تو ان پر گھاسیں جو اگتی ہیں قبروں پر وہ بھی تسبیح پڑتی ہیں، بالکل ایسا جیسے کوئی حج کو جائے اور اس کے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ ہوں اور وہ بھی حج کریں اور احرام باندھیں اور طواف کریں اور وہ عرفات اور منا مزدلفے میں جائیں، تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کو تو ابھی ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو ثواب ملتا ہے وہ ان کے ماں باپ کو مل جاتا ہے، بچے اگر روزہ رکھیں تو ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو مل جاتا ہے، بچے اگر نماز پڑھیں تو ان کے ماں باپ کو ان کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر بچے شرارت کریں تو ماں باپ ہی کی بدنامی بھی ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے نیک نامی کے بدنامی کا باعث بن جائیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان کے واسطے اللہ کی طرف سے نگراں موجود ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے ہر نقل و حرکت کو دیکھنے والے ہیں، اور پھر اللہ نے ایک دعوت دی ہے مطالعے کی،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
کتابوں کے مطالعے کی دعوت ہے. کتاب تو ایک کافی ہے اللہ کی، ذَلِكَ
الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ،
یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آسمان سے اتری ہوئی تمام کتابوں کو اس قرآن کریم نے منسوخ کر دیا ہے، تورات کو منسوخ، انجیل کو منسوخ، اور آدم اور ابراہیم کے صحیفوں کو منسوخ کر دیا. یہ قرآن ایسی کتاب اتری ہے کہ اس نے تمام آسمانی کتابوں تک کو بھی منسوخ کر دیا ہے، تو اور کتابیں تو اس کے سامنے ہوں گی کیا. لیکن چلو، ہم نے بہت ساری کتابیں مصنفین کی پڑھی اور پڑھتے رہتے ہیں، لکھی بھی گئی ہے، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے مطالعے کی دعوت نہیں دیتا. یہ کتاب تو کہیں ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی. ہم سفر میں، ہمارے ساتھ کوئی کتاب نہیں. اگر کتاب نہیں تو کائے کا مطالعہ کریں گے؟ وہ تو مسجد میں ہے، ہمارے گھر پر موجود ہے. لیکن اللہ جن چیزوں کے مطالعے کی دعوت دیتا ہے وہ ایسی کتابیں ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہیں. وہ کیا؟ فلی انظر الانسان مما خلق، ہر انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کائے سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. وہ مٹی میں تھا، ڈھیلوں میں پڑا ہوا تھا، وہاں سے سبزے اگے، وہاں سے غلے پیدا ہوئے، وہاں سے پھل فروٹ بنے، وہاں سے گھاس پیدا ہوئی، اس کو گایوں نے، بھینسوں نے، بکریوں نے کھایا، اس سے دودھ بنا، وہ دودھ ہم نے پیا، ہمارے جسم میں گیا، اس سے طاقت بنی، اس سے توانائی بنی، اس سے خون بنا، اور خون سے پھر وہ ایک قطرہ پانی کا اور بنا. جس تک ہماری تاریخ جاتی ہے، ہماری نظر جاتی ہے، اس نطفے سے پہلے والی تاریخ پر تو ہماری نظر نہیں جاتی، ورنہ تو نطفے سے پہلے بھی ہم خدا جانے کن کن کروٹوں سے گزر چکے ہیں. لتر قبول نہ طبق ان طبق فما لہم لا یؤمنون، تم تو حالن بعد حالن ایک درجے سے دوسرے درجے میں خدا جانے کہاں سے منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہو، مٹی کے ڈھیروں میں سے نکلے، اور اس کے بعد پھر تمہاری سبزیاں بنی، غلے بنے، چاول بنے، اور گیہوں بنے، اور دودھ بنا، اور مرغیاں بنی، اور مرغیوں کے انڈے بنے، اور پھر کہیں جا کر کے یہ تمہارا خون بنا، اور اس خون سے پھر اللہ نے قطرہ پیدا کیا. تو اس تک تو تمہاری نظر جاتی، اس کا مطالعہ کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے اور دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہاں سے شروع کرو مطالعہ اپنا. مِمَّا اِنْ دَافِقَ، ایک اچھلتا کودتا ہوا پانی ہے، اس سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، اس سے تم کو بنایا گیا ہے. وہ پانی اچھلتا بھی ہے، وہ پانی کودتا بھی ہے. جب تک وہ آدمی کے جسم میں رہتا ہے تو آدمی اچھل کود میں رہتا ہے، جب آدمی اس سے وہ جسم سے نکل جاتا ہے تو آدمی کی اچھل کود ختم ہو جاتی ہے. تو وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، تڑپتا ہوا، بے قرار پانی، اس سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے. بتاؤ، اس سے کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جو یوں کہہ سکے ہاں اس سے اتنا بڑا جیتا جاگتا حسین و جمیل آدمی پیدا ہو سکتا ہے؟ بتائیے اللہ کی کتنی قدرتیں، اس کی کتنی حکمتیں، اس کا کتنا علم، اس کی کتنی کاریگریاں اس پر صرف ہوئی ہیں کہ پانی کے قطرے پر تصویر کشی فرمائی تو حسن و جمال کا اس کا کوئی مثال نہیں ملتا ہے. اور کیسے کیسے حسین اور جمیل اور شہزور اور پہلوان اور طاقت والے، علم والے، اقتدار والے، حکومت والے، اور بڑی بڑی شوکتوں اور دبدبوں والے لوگ اللہ نے اسی پانی سے پیدا کر دیے. جو اللہ اس پانی سے اتنا بڑا جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ اس کے بنانے اور لوٹانے پر قادر نہیں ہے. خلق من ماء دافق، کہاں سے نکلتا ہے وہ پانی؟ کہتے وہ پانی کنویں سے، دریا سے، ندی سے، نالے سے، اور پائپ سے تو نہیں نکلتا. وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ پانی نکلتا ہے آپ مرد کی پشت سے اور عورت کی پسلیوں سے. اما اندافق یخرج من بین الصلب والترائب، صلب سے، کمر سے نکلتا ہے، کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے مرد کی. وہ ترائب، اور ترائب پسلیوں کو کہتے ہیں، اور عورتوں کی پسلیوں سے نکلتا ہے، عورتوں کی پسلیوں سے نکلنے والا، مرد کی ریڑھ کی ہڈیوں سے نکلنے والا یہ پانی جب ایک خاص انداز پر کہیں جا کر کے مستقر ہوتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو اس طرح اللہ اس کا موتی بنا دیتا ہے جیسے سی پی کے اندر ابر نیسا کا ٹپکا ہوا کوئی پانی کا قطرہ اور سی پی کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے ایک بہترین جوہر اور موتی قیمتی پیدا ہو جاتا ہے، ویسے اس پانی کے قطرے سے بھی جواہرات بنتے ہیں، قیمتی انسان بنتے ہیں، اور قیمتی لوگ بنتے ہیں، قیمتی جانیں بنتی ہیں. یہ اللہ نے تاریخ بتائی ہماری کہ اس تاریخ کا مطالعہ کیا کرو. صبح نماز پڑھی ہے، اب شام تک کا تمہارا مطالعہ یہ ہے کہ ذرا اپنا مطالعہ کرو.
تم کسی اور کے مطالعے میں کہاں چکر میں پڑے، اس کا مطالعہ، اس کا مطالعہ، اخبار کا مطالعہ، ریڈیو کا مطالعہ، ٹیلی ویژن کا مطالعہ، ویڈیو کا مطالعہ، وی سی آر کا مطالعہ، اور خدا جانے کتنے مطالعوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بہت دیندار لوگ بھی کہے کے مطالعے میں، یہ فلاں کتاب کا مطالعہ، یہ فلاں کتاب کا مطالعہ، یہ حضرت تھانوی کی کتاب کا مطالعہ، یہ فلاں حضرت کی کتاب کا مطالعہ، چلو کرو تم، لیکن تم اپنا بھی تو مطالعہ کرو، کچھ تھوڑا بہت اپنا بھی تو دیکھ لیا کرو، ایک آدھ صفحہ تو پلٹ کے دیکھو اپنی زندگی کا، یخرج من بین الصلب والترائب. اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے اس نطفے سے، اس پانی کے قطرے سے جو سو صورت گری فرمائی ہے، کیا کیا بنا دیا ہے، وہ اللہ اس کو ایک خاص منزل تک لے جانے کے بعد اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے، جس کا نام موت ہے. اور موت کے بعد اگر تم سے کہا جائے کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگے اور تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، اللہ کی حکمتوں کا اور اللہ کی قدرتوں کا جو تم پر صرف ہوئی ہیں، اس کا تم نے حق ادا نہیں کیا ہے، تو حساب دے کر کے تمہیں پریشانی دے پریشانی میں پڑنا پڑے گا. تو پھر تم کہتے ہیں ارے صاحب، جب مر جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈیاں بہت سیدھا پرانی ہو جائیں گی، ذرے ہمارے خاک میں اور دریا اور پہاڑوں میں ہواؤں میں رل مل جائیں گے، پھر کیسے بن جائیں گے؟ اس اللہ کہ نہو علی رجعہ لقادر، وہ اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے. جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے. اور پھر وہ سما ذات الرجع والارض ذات الصدع. اور پھر آگے فرما کہ یوم تو کب لوٹائے گا، یوم تبل السرائر، یوم تبل السرائر، بڑا عجیب جملہ ہے. اس دن لوٹائے گا جس دن ساری چھپی ہوئی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. سب چھپے ہوئے دلوں کے خیالات اور دلوں کے وسوسے اور دلوں میں چھپی ہوئی دشمنیاں اور دلوں میں چھپی ہوئی محبتیں اور دوستیاں اور دلوں میں چھپے ہوئے خزانے، وہ سب باہر نکل آئیں گے. قبروں میں چھپے ہوئے مردے باہر نکل آئیں گے، اور خیالات دلوں کے اندر سے باہر نکل آئیں گے. توحید اگر اندر ہے تو باہر آ جائے گی، اور نفاق اندر چھپا ہوا تو باہر آ جائے گا. ایمان اگر چھپا ہوا تو ایمان باہر آ جائے گا، اور کفر چھپا ہوا ہے تو کفر باہر آ جائے گا، اور اگر حسد اور کینہ تھا تو وہ باہر آ جائے گا، عداوتیں باہر آ جائیں گی. اب وہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، سب چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. یہ روح ہماری جو بدن میں چھپی ہوئی ہے باہر آ جائے گی، یہ ہماری آنکھوں میں جو بینائی ہے جو نظر نہیں آتی، ساری دنیا کو تو دیکھتی ہے یہ بینائی لیکن خود تو نظر نہیں آتی، لیکن بینائی باہر آ جائے گی، کانوں کی سماعتیں باہر آ جائیں گی، جو روح باہر آ جائے گی، نفس باہر آ جائے گا، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اور جب وہاں اللہ کے سامنے تمام حقائق کھل کر سامنے آئیں گے، تو پھر وہاں جب عذاب میں پھنسے گا تو اس کا کوئی مددگار، اس کے لیے طاقت و قوت، کوئی پاور اس کو نہیں حاصل ہو سکے گا. تو اگر تم کو اس کا یقین نہیں آتا تو کم سے کم آسمان پہ نظر ڈالو. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. آسمان کو دیکھو کیسا روز پلٹ پلٹ کے آتا ہے، روز پلٹ پڑ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، روز پلٹ پلٹ کے کبھی صبح لے کے آ رہا ہے تو کبھی شام لے کے آ رہا ہے، کبھی دن لے کے آ رہا ہے تو کبھی رات لے کے آ رہا ہے، کبھی غم لے کے آ رہا ہے تو کبھی خوشیاں لے کے آ رہا ہے. کسی کروٹ پر بچے کے پیدا ہونے کی خبر آتی ہے تو گھر خوشیوں سے جھومنے لگتا ہے، اور کسی پرچے کسی ورق پر اس کے باپ کی اور دادا کی موت کی خبر آتی ہے تو ہم پریشان اور بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. تو یہ آسمانی کروٹوں کو دیکھو کس طرح سے کروٹیں لے رہا ہے، کبھی غم لے کے، کبھی خوشیاں لے کے، کبھی رات لے کے، کبھی دن لے کے. یہ رات آسمان آ رہا ہے، اس کو دیکھو. تو جو اللہ اس آسمان کو الٹ پلٹ رہا ہے، اس کو تم کو بھی الٹے پلٹے گا. کبھی بچپن، کبھی جوانی، کبھی مشیقت، کبھی کہولت، اور اس کے بعد کبھی موت، اور پھر کبھی دوبارہ زندگی، یہ سب پلٹے گا. اور اگر آسمان پہ تمہاری نظر نہیں جاتی، یا زمانے کے سائنسدانوں تمہیں دھوکہ دے دیا ہے کہ آسمان واسمان کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو حد نظر ہے، چلو ان کو مارو گولی. آج زمین تو نظر آتی، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. اس زمین کو دیکھو، اس زمین کا کوئی انکار نہیں کر سکا کہ زمین امین کوئی چیز نہیں ہے. بعض نے تو کہہ دیا ہے، ایک طبقہ ہے فلسفیوں میں جو وہ سوفسٹائیا کا طبقہ کہلاتا ہے، لادریا کا طبقہ کہلاتا ہے. ان سے کہو رے بھائی یہ زمین ہے کہ جی نہیں، مجھے تو خبر نہیں، کیا خبر زمین ہے یا کیا چیز ہے. اور یہ تمہاری اماں کی جی مجھے نہیں خبر، یہ تمہارے ابا کی جی مجھے کچھ خبر نہیں. اچھا یہ پانی ہے کہ ہاں پانی، مجھے نہیں خبر پانی ہے کہ نہیں، گرم ہے کہ ٹھنڈا کہ نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں. اب وہ گرم کر کے تھوڑا سا پانی اس کے ہاتھ پہ ڈالو اور پھر اس سے پوچھو کہ گرم لگا کہ نہیں لگا. تو سوفسٹائیوں کا اور لاجریوں کا، ایک فلسفیوں کا طبقہ ہے، جو ہر چیز میں سب کو صبح کا قائل ہے کہ یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے، لیکن زمین تمہارے پیروں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، یہ تو تم کو نظر آ رہی ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی قسم کھاتا ہوں جو پھاڑ پھاڑ کر پودے اپنے جگر سے اندر سے باہر نکال رہی ہے، اس میں درخت اگ رہے ہیں، اس میں کھجور کے پیڑ ہیں، اس میں آم امبا لگا ہوا ہے، اس میں تربوز اور خربوزوں کی بیلیں پھیل رہی ہیں، اس میں ہمارے واسطے غلے اور پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، اور زمین کا جگر پھٹتا ہے، ننا سا پودا نکلتا ہے، اس پودے کو لے کے اللہ کی قدرت چلتی ہے تو تنا اور درخت بنا دیتی ہے، اس زمین کو تو دیکھو اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے، جب اس مردہ زمین کے جگر سے یہ پودے نکل سکتے ہیں اور درخت نکل سکتے ہیں اور آم اور پھل پھول نکل سکتے ہیں تو کیا اس زمین سے تم دبنے کے بعد نہیں نکل سکو گے، تمہارا نکالنا کتنا مشکل ہو جائے گا، سخت ترین دانوں کو پھاڑ کر اللہ ان میں سے پودے نکال دیتا ہے، تو تم کو بھی اگر زمین میں سے اگا دے گا پودوں کی طرح سے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا اس کا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اس کے اصول، اس کے قاعدے، اس کے احکام، اس کی شریعت، اس کے اخلاق، اس کے معاملات سب بالکل واقعی حقیقتیں ہیں، اس میں مذاق نہیں ہے، وما ہوا بالحزل، لوگ ہیں مکر و فریم میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی چار اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہیں اور میں اپنے کام میں لگا ہوں، انہم یقیدون قیدا و عقید و قیدا، یہ لوگ اپنے کام میں مشغول 24 گھنٹے مشغل اندر ہیں اور ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے کام ختم ہو جائیں گے اور ہم حساب کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے، سنفرغ لکم ایہ الثقلان، جنات اور انسان کی قوموں جنہوں نے تم نے زمین پر بوجھ ڈال رکھا ہے، ہم تمہارے حساب کتاب کے واسطے فارغ ہو جائیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی سنفرغ لکم ایہ الثقلان تو اس وقت صدیق اکبر کی ریڑھ کی ہڈی بول گئی اس آیت کو سن کر کے کہ ارے اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کے واسطے ہی فارغ ہو جائے گا اور کوئی کام اس دن نہیں ہوگا، نہ دن نکالنے کا، نہ رات کے لانے کا، نہ سبزوں کے اگانے کا، نہ کسی کی موت کا، نہ حیات کا، ایک کام رہ جائے گا تو صرف یہ رہ جائے گا کہ آج حساب کتاب ہے جنات کا اور انسانوں کا، تو کتنا مشکل پڑے گا وہ دن، تو فرمایا انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل انہم یقیدون قیدا و عقید و قیدا، اور پیغمبر تیری بات کو سنتے نہیں ہے، تو ہر انداز سے ان کو سمجھا رہا ہے، انتہائی بلاغت و فصاحت سے سمجھا رہا ہے، خلوت و جلوتوں میں سمجھا رہا ہے، اور دل اور ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ سمجھا رہا ہے، مگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو تجھے اس سے تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہوگا، مگر تھوڑے دن کی ان کو مہلت دو، میں بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں، تم بھی ان کو مہلت دو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، مجرمانہ انداز سے ان کا حساب کتاب ذرے ذرے کا ہم چکا دیں گے۔ یہ دوسری سورت کا خلاصہ مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، اس لیے کہ پہلی سورت ایک بار اور بھی پڑھی جا چکی ہے، اس کے متعلق اس روز کر دیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة واسعة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تامة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، دونوں جہان کی عزتیں اور عظمتیں عطا فرما، اے اللہ اپنی حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرما اور اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین محکم عطا فرما، اے اللہ جن چیزوں کے مطالعے کی تو نے دعوت دی ہے، اے اللہ ان میں غور کرنے کا ہم کو عادی بنا اور خوگر بنا، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا دے اور بے اولادوں کو صالح اولادیں عطا فرما،
اور قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے تمام مقاصد میں ہم کو کامیابی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ ہیں تو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔